نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں اگرچہ اس بات کی کوئی پابندی نہیں کی جاتی کہ مہینے کے اعتبار سے کوئی بیان ہو یا کسی یوم کے اعتبار سے بیان ہو، لیکن چونکہ باہر کی فضا ایسی ہے اور ماحول ایسا بن چکا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو صحیح نہیں ہیں، بظاہر وہ دین سمجھی جانے لگی، غیر دین کو دین بنا لیا گیا ہے اور سارا کچھ اسی کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس یہی اصل ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کوئی آدمی اپنی ذات میں کتنی ہی بڑی انجمن ہو، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، اور کتنا ہی اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، لیکن اگر وہ موجودہ زمانے کے رسومات کو اختیار نہیں کرتا، معاشرے سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، یا لہذا باللہ یہ تو دین سمجھتا ہی نہیں، یہ دین پر ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں جانتا، اسے دین کی الف بے بھی نہیں آتی، فرائض و واجبات کا بھی اس کے پاس علم نہیں، لیکن خود ساختہ رسموں میں وہ سب سے آگے آگے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے. تو اصل میں ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہیں گے انشاءاللہ میں کہوں گا. سب سے پہلے تو اپنی نیتوں کو درست ہمیں کرنا چاہیے، جہاں بھی ہم جائیں دین کی بات سننے کے لیے نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ جب دین کا ہمیں علم حاصل ہو جائے گا، حق بات پتہ چل جائے گی، تو انشاءاللہ غیر حق سے رکیں گے، اور جن سنتوں کا علم ہوگا ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ جب یہ نیت ہوگی تو ہمارا سننا سنانا سب فائدے مند. سنانے والے کی اگر نیت درست نہ ہو، سننے والوں کی نیت درست نہ ہو، تو چیز فائدہ نہیں دیتی. اس لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ نیتیں درست کی جائیں. آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں، سیرت کے نام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ ہیں، لیکن فائدہ صفر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نیتیں درست نہیں. جو لوگ جلسے جلوس کرا رہے ہیں وہ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی انجمن ہے تو اس کی شہرت ہو جائے کہ فلاں انجمن نے صاحب بہت بڑا جلسہ کیا، یہ جو ہے فلاں ویلفیئر سوسائٹی صاحب اس نے ایسا کیا، اس نے فلاں مقرر کو بلایا، فلاں نعت خواں کو بلایا، تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے، اس کا نام جو ہے وہ چار دانگ عالم میں روشن ہو جائے، اخبارات میں اس کی تصویریں چھپ جائیں. اور یا یہ کہ سننے والے جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی نیت ایسی ہو کہ بھئی جا کر ہم سنت کا علم حاصل کریں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے اور اس کے بعد اپنی سیرت کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ورنہ عام طور پر یا تو مقرر کا جوش اور جذبہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ کیسا بیان کرتا ہے، سنا ہے بڑا شعلہ نواں مقرر ہے، بہت اس کا بیان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، یا یہ کہ اختلافی باتیں سننے کے لیے مزے لینے کے لیے جاتے ہیں، یا یہ کہ چلو جی آج کوئی کام نہیں ہے تو آج جا کے سیرت کے جلسے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو اس قسم کی نیتیں ہونے کی بنا پر فائدہ کما حق کو حاصل نہیں ہوتا. اور پھر سیرت کے نام پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو جلسے جلوس ہوتے ہیں عموماً اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف اعمال ہوتے ہیں. اختلاط عورتوں اور مردوں کا مثلاً ہو رہا ہے, اب نعتیں پڑھی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لیکن وہ موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں, یا اس میں اشعار ایسے ہیں جو شرک پر مبنی ہیں, تو بتلائیے اس پر اللہ کی رحمت کہاں سے برسے گی, کس طرح اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برسے گی مجھے بتائیے. کہ جب نعتیں, نعت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا, تعریف بیان کرنا, اور وہ مدح اور تعریف حدود سے تجاوز متجاوز نہ ہو, حدود کے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا. اب اگر اس کو موسیقی کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کام کو تو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یا یہ کہ وہ خواتین بھی ساتھ میں موجود ہیں, جلسہ ہے جناب, اس میں عورتوں کا بھی انتظام ہے, مردوں کا بھی ہے, کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے, اور اختلاط اجتماعی مخلوط اجتماع ہے. اب ایسی مجلسوں میں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہوں, آپ کے طریقوں سے ہٹ کر ہوں, تو بتائیے اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے, اور سیرت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں, سیرت کی روح کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. قرآن مجید تو حکم دیتا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرج الجاہلیت الاولى, کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں, اور ہم جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شبیہیں تیار کی جا رہی ہیں, بیت اللہ کی شبیہ بنائی جا رہی ہے, مسجد نبوی کی شبیہ بنائی جا رہی ہے, پھر ان کی زیارت کے لیے, میں زیارت ہی کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ لوگ اس کو بہت ہی متبرک سمجھتے ہیں وہاں جانا, پھر وہاں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, مخلوط اجتماع ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے عام لوگ بھی واقف ہیں, ناواقف نہیں ہیں کہ وہاں مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں, اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہا ہے, اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین. تو جو بے دینی ہے اس کو دین سمجھ لیا گیا ہے, اور جو دین کے تقاضے ہیں اس کے قریب تک ہم نہیں جاتے. ارے بھائی یہ کون لڑکے ہیں, ذرا ان کو کہیں یہاں سے جائیں یا ادھر آ کے بیٹھیں. کہ صحیح طور پر ہم دین کو سمجھے بھائی, تو اپنی نیتوں کو سب سے پہلے درست کر لیں, چاہے وہ یہ مجلس ہو یا کہیں اور کی مجلس ہو, جہاں بھی جائے آدمی اس نیت سے جائے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو بات معلوم ہو جائے اس کو معمول بنا لیں, سنت طریقے پر عمل کر لیں, تب تو انشاءاللہ نیت درستگی کی وجہ سے امید ہے کہ اس مجلس کا فائدہ ہوگا. لیکن خدا نہ کرے اگر یہ بات نہیں ہے, میں صرف اس لیے آ گئے کہ سننا سنانا ہے, کیا کہتے ہیں دیکھیں, کس کے خلاف بولیں گے, کسی خلاف تقریر کریں گے, اگر یہ نیتیں ہیں تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا دکھلاوا مقصود ہے, یا یہ کہ اسپیکر ایسی بلند آواز سے کھولے ہوئے ہیں کہ جناب پورا محلہ جو ہے بے چین ہے, پریشان ہے, بیمار لوگوں کو آرام نہیں ہے, یا اسی طرح سے اور دیگر لوگوں کو. اب سامعین کی تعداد جو ہے وہ 50-60 کے قریب ہے, لیکن اسپیکر اتنے لگا رکھے ہیں کہ دور دور تک ان کی آوازیں جا رہی ہیں, اب پورا محلہ پریشان. تو یہ دین نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر بہت بڑا دھوکا ہے, اس لیے ان چیزوں سے تو بچنا چاہیے بھائی. اور جہاں بھی آدمی جائے دین کے مجلس میں اپنی نیت درست کر کے جائے کہ انشاءاللہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ چلے گا, معلوم ہوگا, تو ہم اس کو اپنے علم معمول میں لائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اس نیت کی وجہ سے ہماری اصلاح بھی ہوگی, اور جو باتیں معلوم ہوں گی اس پر انسان عمل پیرا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا بلا شک و شبہ بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم رہے, بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دو طریقے پر, دو طرح کی ہے, ایک ولادت جسمانی ہے اور ایک ولادت روحانی. ولادت جسمانی تو سب کے سامنے ہے اور سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، مختلف اقوال ہیں اس میں، ہوئی، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو بھی دن ہے تاریخ ہے. اور بلا شک و شبہ آپ کا دنیا میں آنا اس دنیا کے لیے سعادت کا باعث ہے، کیونکہ آپ جب تشریف لائے تو اس وقت دنیا جو ہے وہ ظلمت کدے میں تھی، ظلمت کدہ تھی، بتوں کی عبادتیں کی جاتی تھیں، نہ جانے کتنے خدا تھے، بارش کا خدا الگ، بیٹا دینے کا خدا الگ، بیٹیوں کا خدا الگ، رزق دینے کا خدا الگ. اور اہل عرب کی حالت یہ تھی کہ جو بھی خوبصورت پتھر انہیں راستے میں پڑا ہوا مل جاتا اسے اٹھا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اور پہلا جو پہلے سے پتھر پڑا ہوتا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے. یعنی جس خدا کی وہ پوجا کر رہے ہوتے تھے اس سے بہتر خدا جب مل گیا تو پہلے خدا کو اٹھا کے پھینک دیا اور دوسرے خدا کی پوجا شروع کر دی. تو یہ جہالت تھی ان کی. تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بلا شک و شبہ آپ کا تشریف لانا دنیا کے لیے رحمت کا سبب. اور آپ ایسے ہی تشریف نہیں لائے بلکہ کارخانہ قدرت کا ایک نظام ہے جو ہزاروں لاکھوں سال سے، لاکھوں سال پر محیط تھا، محیط ہے، اور وہ کام کر رہا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا دنیا میں تشریف آوری کا تو آپ تشریف لائے. لیکن اس ولادت کے اندر ہمارے لیے کوئی چیز عمل کی نہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ایسی تھیں، آپ کی شکل مبارک ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کے جو ہے وہ پیروں کی ساخت ایسی تھی، آپ کے جسم کی ساخت ایسی تھی. لازمی بات ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی عمل کی چیز نہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی آپ کی انگلی ایسی تھی لہٰذا میں بھی اپنی انگلی ایسی بنا لوں تو یہ ممکن ہے؟ یا آپ کی شکل مبارک ایسی تھی میں بھی اپنی شکل ایسی کر لوں، یا آپ کے چہرے پر ایسی نورانیت تھی میں بھی اپنے چہرے پر ایسی نورانیت لے آؤں؟ تو عمل کے ذریعے تو انشاءاللہ بعد میں آ جائے تو الگ ہے، لیکن آپ جیسی شکل بنانی تو ممکن نہیں. تو اس لیے عمل کی دنیا میں آپ کی جو ولادت جسمانی ہے اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عمر کو پہنچتے ہیں جس میں آپ کی ولادت روحانی ہوئی، یعنی نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مبعوث کیے گئے 40 سال کے بعد، اس میں ہمارے لیے عمل کی دنیا کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھی، روزہ کس طرح رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، اور معاملات آپ نے کس طرح سے کیے. تو یہ جو ولادت ثانیہ ہے جس کو آپ ولادت روحانی کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے یہ عمل ہے کہ ہم اتباع کر سکتے ہیں. تو عام طور پر جب اتباع کا موقع آتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، کھانے کو مل رہا ہو کچھ تو لوگ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں. لیکن جب کہیں کہ صاحب اب یہ عمل کی دنیا میں آ جائیے اور یہ عمل کریں، تو چونکہ عمل کرتے ہوئے نفس کو ضرب لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے جب کہا جاتا ہے عمل کے لیے تو پھر انسان بھاگ جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ولادت جسمانی تو سب مناتے ہیں، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، جھنڈیاں بھی بلند کریں گے، لگائیں گے، اور جناب بڑے بڑے ڈیک اور بڑی بڑی جو ہے وہ اسپیکر پر بیانات بھی ہوں گے، نعتیں اور نظمیں بھی پڑھی جائیں گی. لیکن چونکہ عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے سارے کام تو کرنے کو تیار ہیں، ہر آدمی کرنے کو تیار ہے، چاہے اس کا دین سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس میں کسی کے نفس پر کوئی ضرب نہیں لگتی، چوٹ نہیں لگتی، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے چلو بھائی ہلا گلا ہے، میلا ٹھیلا ہے، ہم بھی شامل ہو جائیں. لیکن جب آ جاتا ہے میدان اتباع کا، اعمال کا، تو پھر یہی سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ کام بہت مشکل ہے، بھائی شکل و صورت کیسی بنائیں، آپ سے سمجھے نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، بھائی مال ہمارے پاس ہے لیکن زکات کیسے دیں، اور جائیداد موجود ہے وراثت کیسے تقسیم کریں. یہ چیزیں چونکہ آدمی پر بھاری ہوتی ہیں اس لیے یہاں عمل کے میدان میں آنے سے سب گریز کرو. حالانکہ اصل میدان یہی ہے، عمل کے میدان میں آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے. آپ دیکھیے قرآن مجید کو کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا حکم دیا گیا ہے. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صاحب جب آپ کی ولادت کا مہینہ ہے تو جشن منائیے، یا اس طرح سے جلوس نکالیے، یہ جلسے کیجئے، کہیں بھی نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو یہ نہیں ہے کہ صاحب جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو، نہیں. ایک ہی چیز ہے، فتبعونی، میری اتباع کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آپ اعلان فرما دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ فتبعونی، میری اتباع کرو. اب آپ کی اتباع کا مطلب کیا ہے بھائی؟ 400 سال کے بعد جو چیز پیدا ہوئی ہو اس کی اتباع کرنا مقصد؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، کیا ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں آیا؟ یا اس زمانے میں آتا نہیں تھا یہ، یا یہ دن نہیں آتا تھا؟ 63 برس کی آپ کی عمر، 40 برس میں 40 سال کے جب آپ ہوئے تو نبوت ملی. اللہ کے علم میں تو آپ اب ہمیشہ سے نبی تھے کہ نبی بنائے جائیں گے، لیکن ظاہری اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے جب ہو گئے تو نبوت کے مرتبے پر فائز کیا گیا. اس کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، لیکن ان 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی دیکھو میری ولادت کا دن آ گیا لہذا جلسہ رکھا جائے یا جو ہے وہ جلوس نکالے جائیں. تو خیر القرون قرنی آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، لیکن اس بہترین زمانے میں یہ کام نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا زمانہ میرا زمانہ ہے لیکن اس بہترین زمانے میں یہ کام نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے، 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے جب آپ تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی مرتضی بھی تھے، اور دیگر بڑے بڑے اجل و صحابہ کرام موجود تھے. آپ بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا حکم دیا ہوتا تو کیا سیدنا عمر فاروق اس بات سے چوکتے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اس پر عمل نہ کرتے؟ عثمان غنی اس بات پر عمل نہ کرتے؟ حضرت علی شیر خدا اس پر عمل نہ کرتے؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی جو آج 1400 سال کے بعد ہماری سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب پھر وہی ہو گیا کہ ہم زیادہ سیانے، علیہ باللہ، انہیں دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، ہمیں زیادہ سوجھ بوجھ ہے دین کی. وہ شریعت کو نہیں سمجھتے تھے، ہم نے سمجھا شریعت کو. تو یہ ایک دعویٰ ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت، اور دلیل ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہماری رہنمائی فرما دیجئے تاکہ ہم اس میں سے ہونے کی کوشش کریں اور باقی فرقوں سے ہم بچ جائیں. تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا اور جو میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا بس وہ نجات پانے والا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ایک تو اپنی ذات کی کہ میری اتباع کرو جو میرے طریقوں پر ہوگا، اور میری جماعت یعنی صحابہ اکرام کے طریقوں پر ہوگا. میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ اسی سے اہل سنت والجماعت اس کا ترجمہ ہے، یہ معنی علیہ واصحابی کا، جو میرے طریقوں پر ہوگا اس سے مراد ہے سنت، اور جو میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا اس سے مراد ہے جماعت. دونوں لفظوں کو ملائیں تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو حقیقی اہل سنت والجماعت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے، آپ کے صحابہ کے طریقوں کو اپنائے، بس بات یہی. ہمارے پاس بھائی کوئی کسوٹی تو ہونی چاہیے نا، ورنہ ہر شخص کہے گا کہ بھئی یہ طریقہ سنت ہے. تو ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں صحابہ نے کچھ جو کچھ ارشاد فرمایا، اگر آپ نے ان پر عمل کیا ہے تو یقیناً وہ ہمارے لیے قابل عمل چیز. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو نہیں اپنایا، صحابہ اکرام نے نہیں اپنایا، اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب یہ دین ہے تو ہم اس کو دین ہرگز نہیں مان سکتے. تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو میرے صحابہ کے طریقوں پر، وہ ہے ناجی فرقہ. اب جس کا جی چاہے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہو جائے. تو جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں، مثلا ربیع الاول کا مہینہ آپ کے زمانے میں آتا تھا، بارہ ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی تھی، آٹھ تاریخ بھی آتی تھی، نو تاریخ بھی آتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا. پھر 100 سال کا زمانہ، پورا قرن، پوری صدی کہہ لیجئے صحابہ کرام کی تھی، لیکن صحابہ کرام نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا جیسا کہ ہم کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اور ان طریقوں کو اب بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ طریقے تو بڑھیں گے. قرب قیامت، قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے یہ بھی ہیں. ایک حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے، مجھے اس وقت پوری حدیث مکمل یاد نہیں ہے، لیکن میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بدعت کو آدمی سنت سمجھ کے عمل کرے گا، اپنائے گا، یعنی بدعت پر ایسا عمل کرے گا کہ گویا سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت طریقہ جب بتایا جائے گا تو اس سے ایسا بھٹکے گا اور بھاگے گا کہ تم یہ کیا بتا رہے ہو، تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. بات دیکھ لیجئے آپ، سنت طریقے اگر بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ پتہ نہیں کیا بات بیان کرے، تو ہم نے کبھی سنی نہیں. اور بدعات کا ایسا رواج ہو چکا ہے کہ ان بدعات پر چلنے کو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید دین یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو سوجھ بوجھ عطا فرماتے، جسے اپنی دین کی سمجھ عطا فرماتے. تو میرے عزیز بھائیو، اصل میں دین رسمی مظاہروں کے نام نہیں ہے، کہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی روح کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کی اتباع، آپ کے طریقوں پر چلنا، اصل بات یہی. تو جو لوگ بھی یہ فکر لے کر چل رہے ہیں محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، یا کسی خاص جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کے صحابہ کے طریقوں پر چلنے کی، تو یقین جانیے کہ وہی آپ کے خیر خواہ ہیں. ان طریقوں پر چلنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے نجات ہے، اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں. دین ہمارا بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا. دین تو آسان ہے بالکل، لیکن ہم نے غیر دینی طریقوں کو اختیار کر کے، ان کو دین بنا کر جب سامنے رکھا، تو اس میں ہمارے لیے مشکلات آ گئی. ورنہ تو دین بہت آسان ہے، سارا کا سارا دین آسان ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس کو اپنانا اصل سیرت یہ. تو ولادت جسمانی تو ہر آدمی منا رہا ہے، لیکن ولادت روحانی جو اصل چیز ہے، اس سے ہم کوسوں دور بھاگ رہے ہیں. میں نے جمعے میں یہ بات بتلائی تھی کہ جہاں تک ولادت کی خوشی کا تعلق ہے، تو بلا شبہ کس کو نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی. ہمیں کیا، اس زمانے کے غیر مسلموں کو بھی ہوئی. ابو لہب جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا صوبیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق اس کو سامنے کیا، پیش کیا، تو وہی شخص تھا سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا، اور اس نے کہا کہ تبن لکا لہذا جمع تھا نا، کیا ہلاکت ہو آپ کے لیے کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا. تو ولادت جسمانی منانے میں تو اس کو کوئی اشکال نہیں آیا، لیکن جب عملی طور پر معاملہ آیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ گیا. کلمہ طیبہ پر جب عمل کرنے کا کہا جاتا ہے، جب اس کے تقاضوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو کچھ تقاضے ہیں جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہونے کے ضروری ہے. بھائی اگر ان تقاضوں پر ہم عمل ہی نہیں کریں گے، تو پھر غیر مسلم اور مسلم کا کیا فرق ہے بتائیے. کلمہ اگر ہم پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتے، زکات نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے، آپ کے طریقوں پر نہیں چلتے، اپنے اسلاف کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے، تو پھر غیر مسلم ہے اور ہم میں کیا فرق. نہ ہم ان کی جیسی شکل و صورت بنائے، نہ ان جیسا لباس پہنے، نہ ان کے طریقوں کو اپنائیں صحابہ کرام کے، تو پھر بتائیے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیا ہے. تو اس لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں، تو یقیناً پھر اتباع ہو. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی ہے، اس میں ہمارے لیے اتباع کا سامان ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا بحیثیت شوہر کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت حاکم کے، بحیثیت جو ہے وہ مرشد کے، اس میں ہمارے لیے اتباع ہے. اسی لیے فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے، اس میں آپ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے، نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. لیکن ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. اس سے ہی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مکمل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، لیکن اس نمونے سے فائدہ ہر شخص حاصل نہیں کر سکے. فائدہ وہی حاصل کرے گا جس کو اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا کی امید ہو کہ اللہ سے ایک دن ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور آخرت کی جس کو فکر ہو، جس کو یہ چیز نہ ہو بس دنیا دکھاوے والی بات ہو، تو پھر وہ چاہے کوئی ہو. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ابو جہل کے سامنے بھی تھی، ابو لہب کے سامنے بھی تھی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، آپ کے طریقوں کو اختیار نہیں کیا، آپ کی اتباع نہیں کی، حالانکہ جانتا تھا کہ آپ حق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تعلیمات صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ مان کے نہیں دیا، جانتا تھا مانتا نہیں تھا، اگر مان لیتا تو مسلمان ہو جاتا. تو اس لیے آج جانتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہم ان طریقوں پر عمل نہیں کرتے. لیکن چونکہ بہرحال ہم نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، تو جب تک کوئی آدمی اصول دین کا انکار نہ کرے اس پر کافر ہونے کا حکم کوئی نہیں لگا سکتا. اس لیے مسلمان تو ہیں لیکن کامل درجے کے مسلمان نہیں. جو مسلمانی مطلوب ہے ہم سے اللہ کو، وہ اس درجے کے ہم مسلمان نہیں. اس لیے ایک تو اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، اور ایسے میلے ٹھیلوں سے، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. آپ چاہے گھر پر ایک لائٹ بھی نہ چلائیں، بلکہ آپ کے گھر پر لائٹ ہو ہی نہ بالکل، آپ گھر میں لالٹین جلاتے ہوں یا دیا جلاتے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں کامل مومن. اور چاہے آپ اپنے گھر کو بقائے نور بنا دیں، لائٹوں کا بہترین انتظام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے خدا نہ کرے نفرت ہو، یا آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے میں طبیعت میں انقباس پیدا ہوتا ہو، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ٹوٹ کر برسے گی، تو ان خیال است و محال است و جنو است. اس لیے میرے عزیز بھائی، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو اللہ نے بلند کیا ہی ہے. ساری دنیا اگر الٹے سر ہو جائے، یعنی قدموں کو اوپر کر لے اور سر نیچے کر کے لٹک جائے، تو تب بھی اللہ نے جو ذکر آپ کا بلند کیا ہے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں فرما دیا ورفعنا لک ذکرک. ان تمام مظاہروں سے ہمارا دین پاک ہے. کوئی اگر آدمی جلوس نہ نکالے، جلسہ نکالے، تو آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا ذکر کو نیچے نہیں ہو جائے گا، بلکہ اصل ذکر جو اللہ نے بلند کیا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے بھی ایک اخبار میں پڑھا تھا، غالباً کسی جریدے کی رپورٹ اس نے شائع کی تھی، کہ اللہ اور رسول کا نام پوری دنیا میں جو بلند ہے، اور دعوت اسلام، یعنی کہہ لیجیے اذان جو ہوتی ہے جس میں دعوت اللہ بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور اس کی شہادت، اور اسی طریقے سے پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ سارے کے سارے، یعنی جو اذان دی جاتی ہے. تو ایک رپورٹ میری نظر سے گزری، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر بہت ہی ایمان میں اضافہ ہوا، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس میں بھی ہمارے دین کی بلندی ہے. اب دیکھیے، انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، مسلمان آبادی کا تقریباً اس وقت 22-23 کروڑ کی آبادی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ زمین کے مشرق میں واقع ہے. وہاں پر چونکہ جزائر ہیں، بہت بہت زیادہ جزائر ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، زیادہ تر مسلمان ہی آباد ہیں وہاں. اور ان کے بعد جزائر ہیں، چونکہ بے انتہا جزیرہ، سماٹرا ہے اور جاوا ہے، مختلف جزائر ہیں. تو وہاں پر سب سے پہلے جو فجر کی اذان ہوتی ہے صبح مثلا 5:30 بجے اذان کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر مشرقی جزیروں سے وہ سلسلہ اذان کا مستقل شروع ہوتا ہے، مغربی جزیروں کی طرف پڑتا چلا جاتا ہے، تو 1.5 گھنٹے بعد تقریباً سماٹرا پہ پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد جاوا، اور ایسے ہی پھر وہاں سے جو ہے سمجھ لیجئے کہ جکارتا، اور جکارتا سے پھر ڈھاکہ، اور ڈھاکہ پورا بنگلہ دیش، اور پھر اسی بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ کلکتہ سے جو سری نگر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور دوسری طرف کلکتہ سے بمبئی تک یہ سلسلہ چلتا ہے، مختلف اوقات کے فرق کے ساتھ مسلسل اذانیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہے، کیونکہ سری نگر اور سیالکوٹ پاکستان میں جو واقع ہے ان کا وقت ایک ہی، سیالکوٹ پہنچتا ہے، پھر سیالکوٹ سے لے کر کراچی تک تقریباً 40 منٹ کا فرق، تو کراچی گوادر کوئٹہ 40 منٹ کا فرق، اس فرق کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ کراچی تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں سے اسی طریقے سے دیگر ممالک تک پہنچتا ہے، یعنی مسقط افغانستان اور عمان میں مسقط میں پہنچتا ہے، مسقط سے پھر اس کے بعد جو بغداد پہنچتا ہے، اور بغداد جس وقت یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے حجاز اور یمن اور دیگر جو بلاد عرب ہیں ان میں اذانیں شروع ہوتی ہیں، اور وہاں سے یہ سلسلہ پہنچتا پہنچتا پھر دیگر ممالک کی طرف بڑھتا ہے، تو 9.5 گھنٹے تک مسلسل اذان فجر ہوتی رہتی ہیں دنیا بھر میں. اذان فجر کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو انڈونیشیا سے یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے 9.5 گھنٹے کے بعد بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے پر 9.5 گھنٹے بعد اذان فجر ہوتی، اور ابھی اس تک اذان فجر پہنچی نہیں ہوتی کہ انڈونیشیا میں اذان ظہر کا وقت ہو جاتا، اور اذان ظہر کا سلسلہ ابھی 1.5 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ جو ہے ڈھاکہ یا جکارتا تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا کہ وہاں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ مستقل چلتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اذان عشاء کا وقت اسی طرح ہو جاتا ہے انڈونیشیا میں، اور ابھی دوسری جگہ اذان ظہری شروع ہوئی ہوتی. تو یوں سمجھے کرہ ارض پر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ اور رسول کے نام بلند نہیں ہوئے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ورفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کوئی آپ کے ذکر کو کتنا ہی نیچا کرنا چاہے کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے جو بلند کیا ہے. جس کام کا بیڑا اللہ تعالیٰ اٹھا لیں، دنیا کی ساری طاقتیں اگر جمع ہو جائیں تو اس کام کے خلاف نہیں کر سکتی. ساری دنیا کی طاقتیں آج جمع ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نہیں مٹ سکتا. جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، عزت ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. لیکن ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہم تک پہنچ رہے ہیں صحیح، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، رسومات سے بچنے کی کوشش کریں، بدعات سے بچنے کی کوشش کریں. یہ رسومات و بدعات دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جس طریقے سے کوئی بوڑھی عورت ہو اپنے اوپر میک اپ کر لے تو دیکھنے میں نوجوان چاہے نظر آئے، لیکن جب اس کا میک اپ اترتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو بوڑھی اور ڈائن قسم کی عورت، اس کو دیکھنا بھی آدمی پسند نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے یہ بدعات ہیں، دیکھنے میں بظاہر اچھی ہیں، لیکن حقیقت کا پردہ جب ہٹے ہمارے سامنے کھلے گا، حقیقت واضح ہوگی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسومات اور بدعات کتنی بھیانک چیز ہیں، ان سے بچنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی جسمانی وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہوئی، اور ولادت روحانی جو ہوئی وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہوئی. اور محمد ابن عبداللہ کی حیثیت جو ہے وہ ولادت جسمانی کی وہ اور حیثیت ہے، اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت وہ ہے جو ہمارے لیے لائق اتباع ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو بات کہتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں کہتے ہیں، وحی کے ذریعے آپ تک وہ بات کہی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، آپ کی کامل اتباع کریں. جو لوگ بھی قرآن و حدیث کا علم اور دیگر طریقوں سے ہم تک پہنچتے ہیں اور ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف سے وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے طریقوں پر چلتے رہیے، کیونکہ یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے معاملہ، دین کا معاملہ پہنچا رہے ہیں لوگ، محنتیں کر رہے ہیں، آپ کے دروازوں پر پہنچتے ہیں، گلیوں میں آتے ہیں، محلوں میں آتے ہیں اور دین آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے ان لوگوں کا وجود یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جو بے اعتنائی ہے اور غفلت ہے، ہماری طرف سے یہ کفارہ ہیں. یہ لوگ اگر دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو صحیح بات کہنے والا ہو تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. تو اس لیے ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے، چاہے حق جو ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق میں قوت رکھی ہے. باطل کی تعداد چاہے جتنی بھی ہو لیکن وہ حق پر غالب نہیں آ سکتا کبھی بھی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی، اس لیے ہمیشہ حق پر رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، طریقوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اہل حق کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ ان کے ساتھ جب وابستہ ہو جائیں گے، جو باتیں دین کے ہم تک پہنچیں ان پر عمل کرنے کی نیت کریں کہ اللہ تعالی ہم سے عمل کرا دے. انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح طور پر اس بات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہماری اسی میں کامیابی اور کامرانی ہوگی دنیا اور آخرت کی. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان کرنا تھا، کہ تائب صاحب کی مجلس جو ہے انشاءاللہ پیر کو ہو, پیر کے دن ہوگی 10 تاریخ کو, پیر کے دن پڑ رہا جہاں پہلے ہوئی تھی زاہد صاحب کے گھر وہیں پر ہوگی انشاءاللہ. اور اتوار کے دن جو مجلس ہوتی ہے ذکر کی کل پرسوں وہ نہیں ہوگی, بلکہ پیر کے دن ہی بس صاحب صاحب کا جو بیان ہوگا یا جو بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ, تو وہاں پر جو حضرات پہنچنا چاہیں تو وہ بے شک یہاں بیت المکرم آ جائیں, لیکن کچھ دیر بعد ہوگی, عشاء کے بعد فوری طور پر نہیں ہوگی بلکہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد ہوگی. تو اس کا وقت, اس میں آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو, 1-1.5-2 گھنٹے پر محیط ہوگی, تو اس لیے اس کا لحاظ رکھیں. اور اتوار کے دن جو مجلس ہوتی ہے وہ اس اتوار کو نہیں ہوگی, خود مجھے بھی کچھ کام ہے اور چونکہ پیر کے دن ہو ہی رہی ہے اس لیے اتوار کے دن کی جو مجلس ہے وہ نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, یا اللہ جو دین متین کے داعی ہیں اور دین کی طرف بلاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, جائز ضرورتوں کو پورا فرما, مشکلات کو حل فرما, مصائب کو دور فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں جو باتیں صحیح ہوں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. کوئی بات اگر زبان سے ایسی نکل گئی ہو جو صحیح نہ ہو اللہ اس کو نسیہ منسیہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.